نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 64. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائیں. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے، اور اہل کتاب کو دعوت ایمان ہے. آیت کو شروع کرنے سے پہلے ایک مغالطے کی اصلاح چاہوں گی کہ آج کے دور میں کچھ لوگ یہ مغالطہ پیش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور اسیمیلیٹ ہونے کے نام پہ، کمپرومائز کرنے کے نام پہ یہ پیغام لوگوں میں عام کرتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف مشرکین کو دعوت دی، مکہ میں دی یا وٹ ایور جو بھی تھا، رہ گئے اہل کتاب تو ان کو تو اللہ کے نبی نے بڑی عزت کے ساتھ ان کے اپنے ہی دین پر رہنے کی اجازت دے دی، اختیار دے دیا. لہٰذا آج کے دور کے اہل کتاب کو تنگ نہ کرو، یہود کو یہودی رہنے دو، نصارہ کو نصرانی رہنے دو، اور بس وہ جو کر رہے ہیں اپنے دین کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اجر دے گا. حالانکہ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ نے یہود کے ٹیکس میں فرمایا مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر، ولا تکونوا اول کافرین بہ، کہ تم پہلے کافر نہ بن جاؤ. اور قرآن پاک کی آیات اور حدیثوں کو جمع کریں تو کتنے دلائل ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر مذہب والوں کو دین کی دعوت دی. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کی نبوت گورے کالے ہر ایک کے لیے تھی. تو لہٰذا یہ آئے جب ہم پڑھنے والے ہیں، یہ اس خیال کے بارے میں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہر مذہب والے کو دعوت دی جائے گی. کیا؟ کل، کہہ دیجئے. کون؟ اللہ کے نبی کہے. یہ کل بھی بڑا خوبصورت ہے، یہ وحی کی صداقت کی علامت ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین، یہ قرآن اللہ کے نبی نے خود ہی نہیں لکھ لیا جیسا کہ آج کے دور میں کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ اللہ نے کہا. ورنہ اگر آپ خود یہ قرآن لکھ رہے ہوتے تو کیا آپ اپنے آپ کو خود کہتے کہ کہو؟ بات ہی نہیں بنتی نا. تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے. اور یہاں یہ بھی چیز نوٹ کیجئے کہ اس آیت سے اب سورت آل عمران کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے. ابھی تک ہم دو قسم کی باتیں پڑھ چکے، اور اب تیسرا حصہ. اور اس آیتوں کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غزوہ بدر اور احد کے درمیان میں نازل ہوئی آیتیں تھیں، اور پیچھے جو آیتیں تھیں وہ گزر چکی، وہ 10 ہجری تک تھیں. اور اس بات کا آغاز شروع میں کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہیے. کن کو کہیے؟ اہل کتاب کو. کیسے پکاریے؟ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب. کتنا پیارا انداز ہے. دوسرے مسلک یا دوسرے مذہب کے انسان کو بھی پکارا جا رہا ہے تو باعزت طریقے سے پکارا جا رہا ہے، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب. یہ تو نہیں کہا کہ اے گمراہو، اے بھٹکے ہو، ہاں اے دین سے نکلنے والو، اور اے کافرو. تو پتہ کیا چلا؟ اور اس آیت سے ہم کچھ نقطے نوٹ کریں گے دعوت کے. دوسروں کو جب دین کی دعوت دی جائے تو کیسے دی جائے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے مخاطب کیا جائے. یا اہل الکتاب، تم کتاب والے ہو، تم حامل کتاب ہو. یعنی یہ نسبت جو ہے انسان کو اچھی لگتی ہے جب اس کو کوئی اس سے پکارتا ہے. کیا ہے؟ تعالو، آؤ، چلے آؤ. الوف سے بلندی، جس چیز کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے یہ تمہیں بلندیوں پہ لے جائے گی. تم اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آ جاؤ گے، اور پستیوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم آگے چلے جاؤ گے. اور وہ دعوت کیا ہے؟ الی کلمت سوائم بیننا و بینکم. یہ ایک کلمے کی دعوت ہے، जो बराबर है, सवा का लफ्ज बराबर के मानों में भी है और अदल इंसाफ वाला मोतदल के मानों में भी है। उर्दू में हम बोलते हैं ना मुसावी, दो तरह से एक चीज मुसावी होती है। एक क्या है, कॉमन के मानों में, मेरी आदत आपकी आदत से मिलती है, तो हम कहेंगे ये आदत मेरे और आपके बीच में मुसावी है, ठीक है, कॉमन हैबिट्स के मानों में। और दूसरा कलीमतिन सवाइन का मतलब यह है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा मोतदिल बात है। फर्क वाज़ेह, एक बात जो मेरे और तुम्हारे बीच में मुसावी है, तुम भी कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हम भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कॉमन बात है। हर नबी ने अपने दौर में जिस चीज की दावत दी वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। ये अलग बात है कि बाद में कौमों ने उसे एक इलाह के साथ दूसरे इलाहों को जमा दिया। तो ये जो कलिमतिन सवाइन को अगर आप इस मानों में लें, कॉमन ग्राउंड के मानों में, तो मानी क्या बना कि आओ हम उसी बात को मान लें जो हम सब में मुश्तरिक है। यानी हम मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मिसाल है कि हज़रत मूसा के दौर में लोग कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह या ईसा रूहुल्लाह, कुछ भी कह देना। तो जो शुरू की फ्रेज है ला इलाहा इल्लल्लाह वो तो कॉमन है। तो चलो अभी इख्तलाफ को छोड़ते हैं, पीछे कर दो, अभी ना झगड़ो इस बारे में कि फलां नबी का क्या मुकाम था। आओ कलीमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे बीच में ये इवन है। ये एक मानी मैं आपके लिए रखा कि कॉमन की बात में। और अगर कलीमतिन सवाइन को आप मुराद मानी दें इधर दुनिया की सबसे ज्यादा बैलेंस्ड बात, दुनिया की सबसे सच्ची बात, तो वो क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कायनात का अदल किस चीज पे कायम है कि एक इलाह है और उसके सिवा कोई और इलाह नहीं। कुछ इससे मिलता जुलता मजमून आप पीछे शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा में भी पढ़ चुके। तो गोया के दुनिया की सबसे ज्यादा बैलेंस्ड बात, कॉमन बात, अकल को अपील करने वाली बात, कॉमन सेंस की बात क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये है नुक्ते वहदत। आज अगर दुनिया के 200-300 मजाहब को अगर आप एक चीज पे जमा करना चाहें, मसलन बुद्धास कहते हैं कि तुम बुद्धा को मान लो, सारी दुनिया बुद्धा को मान ले, कभी मानेगी? नहीं मानेगी ना। हिंदुओं का एक सेक्ट कहता है कि तुम सब हनुमान को मान लो, क्या सारे मानेंगे? क्रिश्चियंस कहते हैं कि तुम सारे जीसस को सन ऑफ गॉड मान लो, लोग मानेंगे? देखते जाए, लोगों ने जिस जिस चीज को अपना खुदा बनाया या खुदाई के करीब बनाया वो कहेंगे तुम मेरी मानो मेरी मानो, भाई हम क्यों माने? लेकिन एक चीज को सब मानेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि इलाह का तसव्वुर हर दौर में है, हर मजहब में है। आप गॉड कह लें, आप उसको ईश्वर कह लें, आप उसको भगवान कह लें, आप उसको अल्लाह कह लें, हर एक मानता है। इवन दुनिया के मुशरिक से मुशरिक कबाइल भी ये मानते हैं कि ऊपर वाला एक है, ये दुनिया वाले उसके हेल्पर हैं। तो कहा कि आओ फिर दुनिया की अदल से भरी हुई बात को मान लें। देखिए यहाँ लफ्ज़ कलिमा आया है, कलिमा से मुराद यहाँ लफ्ज़ मुफरत नहीं है बल्कि जुमला है। मुराद क्या है कि एक बात नहीं, कॉमन बात क्या है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को ना माने। एक और बात जो पता चली शायद से अभी तक जो हमने हिस्सा देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई दावत, कोई निराला दीन लेकर नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह के नबी भी उसी तौहीद के दाई थे जिसकी दावत हर नबी ने दी। और एक और बात भी पता चली कि आज इंसानियत जो मुख्तलिफ गिरोहों में और मुख्तलिफ चीज़ों में और जमातों में बट के दुनिया को एक जहन्नुम का नक्शा दे रही है, उसके इत्तहाद की एक ही बुनियाद है और वो क्या है, अकीदे तौहीद। इसी पे लोग मिलेंगे, इसी पे वहदत होगी, और लोग इसी को बिगाड़ की वजह समझने लगे, कहते हैं इस पे किसकी बात ना करो। हालांकि असल बात यह है कि एक अल्लाह की ज़ात को मान जाओ, और अल्लाह के नबी ने इसी प्लेटफॉर्म पे बुलाया कि अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैयन, हम भी शिरक नहीं करते और अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ फिर एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात की तरफ नहीं बुलाया। ये भी तो हो सकता था ना कि कुल या अहलल किताब تعالوا الى کلمت، کیا کہ ان محمد رسول اللہ، میری ذات کو مانو، مجھے بڑا مانو، میری طرف نسبت کرو. دیکھیے اس پوری دعوت میں کہیں محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اس سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اور آپ کی غیر جانبداریت اور سچا دین پیش کرنے کا جو نمونہ ہے وہ دکھے گا کہ آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا بلکہ آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا. اور دنیا میں اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ کی ذات الاسلام سے جڑتا ہے. السلام اللہ کا نام ہے، اسی سے نسبت کر کے ہوتا ہے بندہ مسلمان. ٹھیک ہے، باقی دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ بدھ مت کی طرف نسبت کرتے ہیں، جوڈا یہودا کی نس طرف، اور جو باتیں ہم پیچھے کر چکے کئی بار وہی بات ادھر ہے. آپ نے دعوت دی، پہلی بات نابودا، ہم عبادت کریں. عبادت میں وہی تین معنی، بندگی، غلامی، پرستش. نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں گے، نہ اس کے سوا کسی کی اطاعت کریں گے. اور اسی آیت کو سن کر عدی بن حاتم کے دل میں ایک سوال اٹھا تھا، جو پہلے نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی، قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہم رب نہ بنائیں. تو نصارہ تو کسی اور کو رب نہیں کہتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے علماء کی بات کو یہ درجہ نہیں دے لیتے کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کہہ دیں تو وہ حلال کہنے لگتے ہیں، وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیں تو وہ حرام کہنے لگتے ہیں؟ کہا ایسا تو ہوتا ہے. تو کہا یہی ہوتا ہے کسی کو رب بنانا، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی اور کی بات کو بھی اس مقام پہ رکھا جائے کہ وہ حلال کہہ دے تو بغیر دلیل کے اس کو حلال کہہ دے، کیونکہ ہمارے بزرگ نے کہہ دیا یا ہمارے عالم نے کہہ دیا اور بس اس لیے ہم بھی کہیں گے، تو یہی تو ہے کسی کو رب بنانا، اور نہیں تو کیا. تو تین چیزیں ہیں، نابودا، لا نشرک، اور لا یتخذوا بعدنا بعدا اربابا من دون اللہ. اتنی سی آیت میں آپ کو دین اسلام کا پورا عقیدہ توحید سمجھ آ گیا. اب دعوت واضح تھی، پھر بھی فائن تولو فقول اشہدو بی انا مسلمون، نہ مانے منہ پھیر لیں تو پھر آپ ان سے کہیں تم جو بھی کرتے ہو کرو، شوق سے کرو، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے بلکہ ہم مسلمان ہیں. یہ جو لفظ ہے نا کہ بی انا مسلمون، اس کے اندر بھی نفسیاتی طور پہ اثر ڈالا گیا. اور وہ کیا کہ آپ دیکھیے کہ کسی کی آنکھوں پہ جب تعصب کا پردہ پڑ جاتا ہے نا، وہ کسی کو صرف اس لیے اچھا کہنے لگے کہ اس کا یہ نام ہے اور اس کی یہ جماعت ہے، یہ وہ ہے، تو وہ بندہ پھر عقل سے کام نہیں لیتا. ایسا بندہ جب وہ ایک خاص اینگل سے سوچنے لگتا ہے، ایسے بندے کو جب کوئی دوسرا یہ کہتا ہے اچھا تم نہیں مانتے نا تو نہ مانو، تو میں تو مان رہا ہوں، جب دوسرا بندہ اپنی دعوت میں سچا ہو جاتا ہے اور اس کام میں لگا ہی رہتا ہے، تو فطری طور پہ اس بندے کے دل میں یہ ضرور خیال آتا ہے کہ اچھا میں تو اس کا ساتھ بھی نہیں دے رہا، پھر بھی یہ بندہ اسی چیز کی طرف چل رہا ہے اور ساری رکاوٹوں کو دور کر کے حق کا ساتھ دے رہا ہے، تو پھر میں کیوں نہ پیچھے رہوں. تو اصل میں یہاں مسلمانوں کے اس اعلان سے یہود اور نصارہ کے دل میں یہی جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے کہ تم مانو نہ مانو، ہم مسلمان ہیں. یہ ایسے جیسے آپ کسی کو کہیں کھانا کھا لیں، وہ کہ میں نہیں کھا رہا، تو آپ کہتے ہیں آپ نہیں کھا رہے، پھر میں کھا رہی ہوں. جو ہی آپ کھائیں گے نا تو پھر اس کو بھی احساس ہوگا کہ اچھا میں بھی کھا لوں، اچھا بھوک لگی ہے کر لوں. تو وہ گلٹ پیدا کرنے کا، یعنی یہ بھی ایک آخری ضرب ہے اس آیت میں دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی، کہ تم نہیں آتے نا تو یہ نہیں میں کہتے اچھا تم نہیں مان رہے پھر میں بھی نہیں مانتی، اچھا آپ نہیں کھا رہے پھر میں بھی نہیں کھاتی. دین میں نہیں یہ چلتا، لکم دینکم ولی دین، تم مانو نہ مانو میں مانوں گا. لہٰذا جب ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیں اور اس کے بعد وہ مانے یا نہ مانے، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. اگر ہم اس کام پہ عمل کرتے رہیں، آپ کرتے رہیے، وہ خود بخود آپ کے پیچھے چل کر آئیں گے. اس لیے کوئی انسان کسی کو دعوت دے تو پھر خود اس دعوت پہ جم جائے، پھر بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ دوسروں میں احساس پیدا ہوگا اس بات کا کہ ہم بھی سنیں. چلتے چلتے کسی کو آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نا، آپ کھڑے ہو گئے کسی جگہ، وہ آگے تھا، تھوڑی دور جاتے رہیں گے، میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں، پھر آخر بالآخر وہ پیچھے دیکھیں گے، رکیں گے، اور ایسا ایسا چلتے ہوئے وہ پھر آپ کے پاس آ جائیں گے. دین کی دعوت میں بھی یہی کام ہے، دعوت دینے والے اگر عمل کرنا نہ چھوڑیں تو پھر یاد رکھیے کہ جو لوگ نفس کے پیچھے خواہشات کے غلام بن کے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں دین کی دعوت دینے والے کمپرومائز کے نام پہ یہ کہہ لیں کہ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب اس کے بغیر تو گزارا نہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کھونٹی ہل گئی تو بھینس کہاں بندے گی۔ یہ جو دین کی دعوت دینے والا انسان ہوتا ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں نیکیوں پہ ٹھک جانے والا اور ہک اپ ہو جانے والا انسان ہوتا ہے تو بالآخر وہ دوسروں کو بھی لے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی خامی جو بنی اسرائیل کے علماء میں پیدا ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ ان میں سے کوئی کسی کو برائی کو دیکھ کر برائی سے روکتا، یہ کام نہ کرو نہ کرو، لیکن جب لوگ ان کی بات پہ کان نہ رکھتے، اس بات کو نہ چھوڑتے، تو کچھ دن کے بعد وہ بات کہنے والا خود بھی انہی کا ہم پیالہ اور ہم نوالہ بن جاتا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب دین والے آ گئے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو اسی لیے ہر دور میں شیطان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ دین والوں کی زبان سے کہلا دو کہ یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، اور آج کے دور میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب اس آیت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا؟ جب 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں یہ شرط ہو گئی کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو آپ تھوڑے سے مطمئن ہو گئے۔ اب آپ کو یہ فکر نہیں تھا کہ جو ہر سال جنگ مسلط ہو رہی تھی وہ ہوگی، تو اب آپ نے اپنے آپ کو دعوت کے میدان میں آگے کیا، اور آپ نے پھر نان مسلم حکمرانوں کو خط لکھے، جس میں سے روم کا بادشاہ ہرقل، اسی طرح قیصر و کسریٰ اور ایران کے اور فارس کے سب بادشاہوں کو خط لکھے، اور ان خطوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت لگواتے تھے، جیسے آج بھی ان کے نقشے موجود ہیں۔ ایک میرے پاس ہینڈ آؤٹ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا وہ خط، اس کا پرنٹ آؤٹ دکھتا ہے کہ کس طرح آپ نے لکھا تھا، اور آپ یہی لکھتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدیٰ اما بعد فإن یدعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین، اور پھر آخر میں آپ اس میں آیت لکھاتے ہیں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوائم بیننا و بینکم، یہی آیت آپ لکھاتے تھے۔ خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد بن عبداللہ جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے ہرقل عظیم روم کی نام، اس کو بھی اچھے طریقے سے ٹائٹل دیا، اور کہا کہ سلام تو اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی غیر مسلم کو سلام نہیں کیا، بس کہا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو سلام ملے گا، اور پھر آپ نے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے، اور اللہ تجھے تیرا اجر 2 دفعہ دے گا، لیکن اگر منہ پھیر لو تو پھر تیرے اوپر تیری پوری رعایا کا گناہ ہوگا، اور پھر کہا کہ اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں برابر ہے۔ صحیح بخاری میں ملتے جلتے الفاظ اس سے ملتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ جس لیول پہ پہنچ جاتا ہے نا اس کو وہاں دعوت دینی پڑتی ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران بن چکے تھے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دوسری نان مسلم حکومتیں جو ان کے حکمرانوں کو دعوت دیں۔ یہاں سے دعوت کا ایک لیول بھی سمجھ آتا ہے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں نان مسلم حکمران کو اسلام کی دعوت دی تھی کہ نہ دی، لیکن جو مسلمان حکمران ہیں ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اسی طرح جو جس فیلڈ میں رہتا ہے اس کو اپنے فیلڈ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہلوا دی کہ گواہ رہو کہ ہم جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ دوسروں کو دعوت دینے کے بعد پھر اس کام کو اپنی زندگی کے ساتھ رکھے۔ اس ایک آیت کے ساتھ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آگے جا کے سورۃ توبہ میں بھی آپ کو سمجھ آئیں گی کہ کس طریقے سے دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن جہاں دیکھیے کامن گراؤنڈز کی بات ہے۔ ہم جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو اختلافی باتوں سے شروع کرتے ہیں، اچھا جی قرآن خوانی کا کیا مسئلہ ہے، اچھا قضاء عمری کا مسئلہ بتا دے، اچھا رفع الیدین بتائیں، پوری نماز چھوڑ کے آپ رفع الیدین کا سوال کرتے ہیں، دیٹ مین کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ کسی کو جوڑنا ہوتا ہے نا تو آپ کو کامن گراؤنڈز پہ بات کرنی ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں آ رہی ہے، زپ کبھی بند کی آپ نے؟ نیچے سویٹر کے زپ لگی ہوتی، زپ کبھی بند نہیں ہوتی جب تک آپ نیچے سے پہلی کڑی کو کڑی کے ساتھ نہ رکھیں، پہلی کڑی اوپر ہو دوسری نیچے ہو کہ خراب ہو جائے گی بند نہیں ہوگی۔ نیچے سے بیس سے آپ برابری پہ بات کریں گے نا، آپ کے گھروں میں مسئلہ ہے، آپ کے شوہروں کی سوچ فرق ہے آپ سے، آپ کے بچوں کی فرق ہے، آپ کے رشتہ داروں کی فرق ہے، کیا کریں؟ پہلے کامن گراؤنڈ پہ آئیں۔ उनकी अच्छी बातों को मेंशन करें, सही बातें जो आपस में अच्छी बातें उनको देखें। इसी तरह ये तो दीन का मामला है ना, दुनियावी समझौतों में भी हमेशा किसी की सुलह करवानी हो ना तो यही देखना चाहिए। मतलब शौहर और बीवी का झगड़ा है, दोनों नाराज़ हैं, अब दोनों को लग रहा है हम साथ नहीं रह सकते, दोनों तरफ से खूब बातचीत हो चुकी है, अब क्या करें, आपको किसी ने कहा कि आप इस मामले को सॉल्व करें, क्या करेंगे आप, पहले दोनों की कॉमन को लाएं, देखो ये बात तुम्हारी कितनी मिलती है, देखो ये मिलती है, जब थोड़ी सी नीचे से जिप बंद हो जाती है ना तो फिर ऊपर से आराम से बंद हो जाती है। इख्तलाफात को हवा देने की बजाय कॉमन ग्राउंड पे बात की जाए तो अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत डाल देता है।